الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ مؤمن کی آیات چل رہی ہیں آج جو ہم آیات پڑھیں گے یہ آیت نمبر 13 ہے یہ اگرچہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لی تھی لیکن دوبارہ ہم اس کو اس لیے پڑھنے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ اس کا ربط ہے فرمایا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 13 سے ہے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 13 سپارہ نمبر 24 هو الذی یریکم آیاتی اللہ وہ ہے جو کہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور اللہ تعالی تمہارے لیے آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے رزق اتنی بڑی چیز ہے جس پر ایک ہر جاندار کی حیات موقوف ہے اور وہ رزق اللہ کا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک اللہ تعالی وہ رزاق ہے قوت والا ہے وہی طاقتور رزق اللہ دیتا پھر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے اندر بھی کتنے فرق رکھے کوئی کسی ملک کا رہنے والا کوئی کسی علاقے کا رہنے والا کوئی ٹھنڈے علاقوں کا رہنے والا کوئی گرم علاقوں کا رہنے والا ان کا مزاج ان کے ذائقے ان کی چیزیں کتنی مختلف اللہ نے ہر جگہ اس کے لحاظ سے رزق کو پیدا کر دیا پھر علاقائی صورتحال مختلف کوئی سمندری علاقے کوئی پہاڑی علاقے کوئی صحرائی علاقے ان جگہوں کے لحاظ سے جو جو چیزیں انسانی جانداروں کی صحت کے لیے مفید تھی اللہ نے ان علاقوں میں ان کو پیدا فرمایا اب جو ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں ڈرائی فروٹس کی پیداوار ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈے علاقے ہمارا کراچی ساحلی علاقہ ہے ساحلی علاقوں کے اندر اس کے مناسب چیز اللہ تعالیٰ نے ناریل پیدا فرمایا اس طرح کی چیزیں پپیتے جو کہ ان جیسی سے علاقوں کے لیے انسانی صحت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ان کو ان علاقوں میں پیدا فرمایا پھر جاندار پرندے چوپائے جانور ہر ایک کو اللہ نے رزق دیا اس کے لحاظ سے رزق پیدا کیا سمندری مخلوق کے لیے الگ اڑنے والے پرندوں کے لیے الگ درندوں کے لیے الگ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک رزق کا انتظام کیا پھر انسان کو بھی اللہ نے ایسا رزق دیا کہ وہ رزق جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کتنی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس رزق کے اچھے اور برے ہونے کو بتاتی ہیں ہم جب اس چیز کو اپنے قریب لاتے ہیں کھانے کے لیے تو بہت ساری موقع پر ہماری قوت شامہ سونگھنے کی جو قوت ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں انسانی صحت کے لیے خراب تو ہم قریب لا کر اس کو دور کر دیتے. اللہ نے ایسی ایک صلاحیت رکھی, یہ صلاحیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے. جانوروں کے پاس آپ کوئی چیز رکھیں, وہ ان کے قریب اپنا منہ لاتے ہیں, وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے, وہ ان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے. اگر وہ اس کو کھا لیں گے تو طبیعتیں خراب ہو جائیں گی. پھر کتنی چیزیں وہ ہیں جس کا پتہ ہمیں منہ میں رکھتے ہی چلتا ہے, اس کا ہماری زبان یہ بتا دیتی ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, تیز ہے, ہلکا ہے, کوئی چیز اس کے اندر ایسی ہے, زبان اس کو فوراً باہر کر دیتی ہے. بہت ساری چیزوں کو آنکھیں بتا دیتی ہیں دیکھنے سے, کہ پتہ آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی آپ قدرت دیکھیے کہ انسانوں کو اور اپنی مخلوق کو, جانداروں کو اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ اگر وہ رزق خراب ہو, اس کی صحت کے لیے اچھا نہ ہو, تو کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو پہلے ہی خبردار کر دیتی کہ دیکھو یہ چیز اچھی نہیں. چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی نکال کر پھینک دے گا. ایسا اللہ نے انسان کو انتظام دیا. ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق ہم نے تمہارے لیے نازل کیا. کوئی انسان رزق نہیں پیدا کر سکتا, خرید تو سکتا ہے, پیدا کوئی نہیں کر سکتا. اپنے جسم کے اندر اس کو جذب نہیں کر سکتا, ہضم نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے انسان حلق سے اتار نہیں سکتا. اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں میں نے تم پر نشانی. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں, وہ الذی یریکم آیات, وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے. اور اللہ کی نشانیاں اس قدر ہیں کہ عقل سوچنے والی, دیکھنے والی آنکھ, سوچنے والی عقل انسان کی ہو تو قدم قدم پہ انسان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی. وہ اللہ پر غور تو کرے, اللہ کی قدرت کو دیکھے تو صحیح. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے رزق نازل کیا, اور رزق بھی ایسا کہ انسان کو صحت مند رکھے, انسان کو بہتر رکھے, ایسا رزق دیا. فما یتذکر الا من ینیب, اس چیز کو وہی سوچتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہی سوچے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جس کو اللہ کی یاد ہے, رجوع اللہ جو کرتا ہے, وہ اللہ کی نعمتوں کو گنتا رہتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو گنتا رہتا ہے. میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کبھی تم جب کھانا کھانے بیٹھو تو یہ غور کیا کرو کہ یہ جو اللہ کا رزق ہمارے سامنے رکھا ہے, کتنا اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا. اس کی قدر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. فرماتے تھے کہ دیکھو اگر اس وقت میں آپ کو بالکل کھانے کی اشتہا نہ ہوتی تو رزق تمہارے کس کام کا ہے. تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہوتے, بہترین سے بہترین کھانے ہوتے, لیکن طبیعت اندر سے ایسی ہے کہ بالکل کسی چیز کی طرف طبیعت نہیں, تو سارے کھانے رکھے ہوئے ہم اقسام کے سب بیکار ہو گئے. لیکن آپ کو اس کھانے کی طرف اللہ نے اشتہا لگائی, اشتہا پیدا کی, خواہش پیدا کی, بھوک لگائی. فرمایا کہ پھر دیکھو اس وقت میں جس وقت آپ کھانا کھا رہے بھوک تو ہے, لیکن کوئی ایسی گھبراہٹ, کوئی ایسی پریشانی کی بات ہوتی جس سے آپ سخت گھبرا جاتے, پریشان ہو جاتے, گھر میں کوئی پریشانی پیش آ جاتی, تو سب کچھ رکھا ہوا کھانا نظر بھی نہ آتا. اتنی پریشانی انسان کو جب ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے تو بھوکی اڑ گئی. یہ جملہ ایسے نہیں بولا جاتا. فرمانے لگے چلو بھوک بھی ہوتی اور کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی, لیکن کوئی پرہیز ایسا لگا ہوا ہوتا طبیب کی طرف سے, ڈاکٹر کی طرف سے, کہ اس چیز کو آپ استعمال کر نہیں سکتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا اس چیز کے طرف کو کھانے کا, استعمال کرنے کا, لیکن ڈاکٹروں کی طرف سے سخت مانا. استعمال کریں گے تو پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. تو فرمایا کہ دیکھو جب کوئی پرہیز بھی نہیں ہے کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہے, بھوک بھی ہے. پھر فرمانے لگے کہ دیکھو اگر وہ چیز ایسی ہوتی تو اس سے پرہیز تو نہیں ہے, لیکن جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں وہ عزت سے کھانا نہ کھلا, وہ بہت برے رویے کے ساتھ آپ کو کھانا پیش کرتا تو آپ کا کیا کھانے کو دل چاہتا. کھلانے والا آپ کو محبت سے کھلا رہا, بھوک آپ کو ہے, اشتہا آپ کو ہے, اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں مل گئی, سب چیزیں دستیاب ہو گئی, تو یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے, گھر میں خود بھی ہے, گھر والے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, محبت کرنے والے بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس موجودگی میں آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کھلا, کتنی اللہ کی نعمت. فرماتے ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیدا ہونے کا مرحلہ, اس کے تیار ہونے کا مرحلہ ان چیزوں کے, پھر ہمارے بازاروں میں آنے کا مرحلہ, بازاروں سے گھروں میں آنے کا مرحلہ, ایک لامتناہی سلسلہ ہے. آپ کے سامنے جب اللہ کے رزق رکھے ہوئے ہوں, کھانے کی چیزیں ہوں, پھل فروٹ سبزیاں ہوں, آپ غور کریں کہ یہ کب سے پیدا ہونے کا عمل شروع ہوا ہوگا, کہاں سے ہو کر آپ کے آج دسترخوان پہ موجود ہیں. اور اتنی نعمتوں کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا, اس پر اللہ تعالیٰ کوئی احسان نہیں جتلاتے آپ کا. اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھا لو, بس اس سے زیادہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. اور جب کھانا کھا لو تو اتنا کہہ دو کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی, یہ جملہ کہہ لو, الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا, یہ والا جملہ پڑھ. بہت ساری دعائیں آتی ہیں حدیث شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں ہمیں بیان کی جو تم کھانا کھانے کے بعد پڑھو. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ. تمام تعریف اس ذات باری تعالی کے لیے ہیں, اطعمنی ھذا, جس نے مجھ کو یہ رزق کھانا کھلایا, ورزقنی ہی, مجھ کو رزق عطا فرمایا, من غیر حول منی ولا قوۃ, جس میں میری کوئی مجال نہیں, میری کوئی طاقت نہیں, کوئی مجال نہیں, کسی کی کوئی مجال نہیں, من غیر حول منی ولا قوۃ, کسی کی کوئی طاقت اور مجال نہیں. اتنا یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اتنا کہہ دو الحمد للہ وسحانا وجعلنا من المسلمین, یہ بھی نہیں کہہ سکتے الحمد للہ رب العالمین کہہ دو, یہ بھی نہیں کہہ سکتے الحمد للہ کہہ دو, یہ بھی نہیں کہہ سکتے اپنی اردو میں کہہ دو اللہ آپ کو بڑا شکر آپ کا کرا. کچھ تو کہو نا, کچھ تو کہو. جب ایک چیز آپ کی ہماری طاقت سے باہر ہے اور اللہ نے ہمیں دے دی تو کچھ تو کہو گے نا, کچھ تو اللہ کا شکر ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الصابر کمنزلت الصائم الشاکر, الطاعم الشاکر کمنزلت الصائم الصابر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الطاعم الشاکر کے معنی ہوتے ہیں وہ کھانا کھانے والا آدمی جو اللہ کا شکر ادا کرے. الطاعم الشاکر وہ آدمی جو کہ کھانا کھانے والا ہو اور شاکر بھی ہو, اللہ کا شکر ادا کرے. بمنزلت الصائم الصابر وہ ایسا ہوتا ہے جیسے صبر کر کے روزہ رکھنے والا انسان, جس نے صبر کر کے اللہ کا صبر کیا اور روزہ رکھا, جتنا اس کو ثواب ہے اس طرح کھانا کھانے والے انسان کو ثواب ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے حقوق ہیں کہ اس کو تم ضائع نہ کرو, اس کو ضائع, ہم سے ضائع ہو گیا کوئی بات نہیں, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کھانا زیادہ نکل جاتا ہے, کھایا نہیں جا رہا, کوئی بات نہیں, آپ جانور کو ڈال دو, آپ پرندوں کو ڈال دو, روٹی کے ٹکڑے ہیں, کسی اللہ کا رزق ہے, اللہ کی مخلوق کو چلا, لیکن یوں نالیوں میں چلا جائے, یہ ڈسٹ بن میں کھانا چلا جائے, استغفر اللہ, اس سے بچو, یہ کام نہ کرو کہ یوں نالیوں میں چلا جائے, ڈسٹ بنوں میں چلا جائے اور یوں پھینک دیا جائے. یہ بہت زیادہ رزق کی ناقدری ہے, رزق کی بے حرمتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر سے یا کسی علاقے سے رزق کو اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس رزق کو بحال نہیں فرماتے. ہمارے کتنے ممالک ایسے جو شدید تحت سالی کا شکار, وہاں بارش, یعنی کہ بارشیں نہیں ہوتی, بارش ہوتی. پچھلے دنوں میں سومالی لینڈ گیا, افریقہ کا ملک ہے سومالیا, وہاں ایک کانفرنس میں میرا جانا, کچھ پیدا ہی نہیں ہو, بالکل بنجر زمین. میں نے کہا لوگوں سے پوچھا کہ کیا بارش نہیں ہوتی, انہوں نے کہا نہیں ہوتی, بس اللہ کا حکم ہے پیداوار نہیں ہو, اللہ نے اٹھا لیا رزق. شدید قحط سالی ایتھوپیا کے علاقے ایسے ہی, کسی زمانے میں بہت سرسبز و شاداب تھے, لیکن اللہ کا حکم ہے آج ان کی زمینوں میں بارشیں بھی ہیں, آپ کچھ بھی ڈال دو اللہ کا حکم ہے وہاں سے کچھ پھوٹے گئے. حدیث شریف فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنا رزق کو اٹھا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے رزق کو کھینچ لیتے ہیں پھر دوبارہ بحال نہیں فرماتا. اس لیے روٹیاں بے, کتنے سارے ایسے علاقے ہیں, لوگ ہیں, کیا نام لو آپ کو, کہ بھرے بھرے برتن کھانے سے, اعلی قسم کے کھانوں سے, وہ یوں جب فارغ ہوگا اٹھا کے ڈسٹبن میں ڈالو. الامان والحفیظ, کتنی بے حرمتی ہے اللہ کے رزق. اور یہ ہمارے گھر کے بڑوں کو, گھروں کی خواتین کو, ماؤں کو, یہ تربیت اپنے بچوں کی کرنی پڑتی ہے. بچے ہوتے ہیں نا, وہ تو ناسمج ہوتے ہیں, ان کی تو تربیت کرنی ہوتی ہے, محبت سے پیار سے بچے نے سکھائیں کہ بیٹا اتنا نکالو جتنا کھانا. بچوں کو پتہ چلے کہ جی یہ اللہ کا رزق ہے, یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں. ایک تو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, وہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہوتی, تو چلو کھا رہے ہیں گرا رہے ہیں وہ ایک الگ بات, لیکن جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو ابھی سے عادت آپ ڈالیں گے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ لو, یا دسترخوان پہ یا کھانے پر ایک آدمی زور سے بسم اللہ پڑھ لے تو دوسروں کو بھی یاد آ جائے, کھانے کے بعد ایک آدمی زور سے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھ لے دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا. لیکن یہ عادت گھر کے ماحول میں ڈلنی چاہیے. بچوں کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو کہ جو کھانے کی چیز بچے گی وہ بلیوں کو جائے, پرندوں کو جائے, اللہ کی مخلوق کو جائے, کوئی کھانا ایسا ہے جو دوسروں کے استعمال میں آ سکتا ہے ان کو پہنچا دو, ہو سکتا ہے آپ کے لیے بیکار ہو, آپ کے لیے کام کا نہ ہو, لیکن دوسرے انسانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو. کتنے انسان ہوئے جو مخلوق ہے جو سو جاتی ہے, جن کو کھانا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ینزل لکم من السماء رزقا, وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اوپر رزق نازل کیا. اس کو فرمایا وہی انسان سوچتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, ان نشانیوں کو, رزق کی باتوں کو, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, وہی انسان اس کو سوچتا ہے. فجع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون, اللہ کو پکارو خالص, اللہ کو نام لے کر اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر, بندگی کے ساتھ خالص ہو کے. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافر لوگ کتنا برا کیوں نہ سمجھے, سمجھنے دو ان کو. وہ آپ کی نماز پڑھنے پر ناراض ہوتے تو ہونے دو, وہ آپ کے روزہ رکھنے پر ناراض ہوتے ہونے دو, وہ آپ کے دین کے کاموں پر ناراض ہوتے ہونے دو. تم اللہ کو پکارو خالص اللہ کے ہو کر, ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر لوگ برا ہی کیوں نہ سمجھے. تو رفیع الدرجات, اس کے تین معنی, رفیع الدرجات, ذو العرش, وہ عرش والا, رفیع الدرجات. یہ رفیع الدرجات کا ایک معنی یہ آتے ہیں, رفیع الدرجات کے ایک معنی یہ آتے ہیں کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد صفات ہے, اللہ کی صفات. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کمال سب سے زیادہ رفیع الشان ہے, سب سے زیادہ بلند مرتبہ اللہ تعالی کی صفات ہے, ان سے زیادہ بلند کسی کی کوئی صفات نہیں, اور جو صفت اللہ کی ہے وہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی. مثلا اللہ تعالی علیم ہے, علم والے ہیں, تو ایسا علم کسی کے پاس نہیں. ہمارے اور آپ کا جو علم ہے ایک تو بہت محدود ہے, دوسرا صوفی ہر جگہ پر ہمارے غلطی کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, کبھی اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں. عالم الغیب, اللہ تعالیٰ علم غیب والے ہیں, علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، اور جو صفات اللہ کی ہوتی ہیں وہ صفات اللہ کے علاوہ نبی میں بھی نہیں ہوتی، وہ صفات اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے کوئی اللہ کی ذات میں شریک نہیں. اب بعض لوگ اس کا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مستقبل کی چیزوں کی خبریں دی، اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. غلط ہے یہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی چیزیں بتائیں، جنت اور دوزخ کی چیزیں بتائیں، آنے والے احوال بتلائے، وہ اللہ کے حکم سے بتلائے. اللہ نے ان کو بتلایا تھا، انہوں نے بتلا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں، وہ وہی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی سے ہوتا ہے. تو عالم الغیب اللہ کی ذات، غیب کا علم اللہ کو ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں، طاقت کا سر چشمہ اللہ وحدہ لا شریک، زندگی صحت دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، اللہ ہر کام کو بنانے والا اللہ، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے، کوئی انسان کی مرضی نہیں چلتی، یہ اللہ کی طاقت. تو اس کو اللہ رب العزت، تو پہلی بات ترفیع الدرجات کا پہلا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنی صفات کمال کے ساتھ رفیع الشان ہے، بلند درجو والا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. یہ پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالی کے عرش کا بیان ہے، رفیع الدرجات، اللہ کا جو عرش ہے وہ بہت بلند درجہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ تعالی نے عرش رحمان، عرش باری تعالی، یہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ زمین سے جب سفر شروع کرے عرش رحمان کا تو 50,000 سال میں جا کر پورا ہوتا ہے. کتنا؟ 50,000 سال. کہنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ اتنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50. یہ تو یہ عرش رحمان. تو دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا، رفیع الدرجات کے معنی ہو گئے کہ یہ عرش باری تعالی کا بیان ہے، اس کی صفات کا بیان ہے، اور یہ در حقیقت بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو عرش رحمان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی حد نہیں، انسان اس کا سفر شروع کرے تو 50,000 سال میں پہنچ. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے عرش کا جو قطر ہے، یوں لمبائی چوڑائی اس کی، یہ اتنی ہے کہ کوئی انسان اگر عرش رحمان کا چکر لگانا شروع کرے تو 50,000 سال میں جا کر پورا ہوتا ہے. اتنا بڑا. تو یہ اللہ کی عرش باری تعالی کی صفات کا بیان ہے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنین اور متقین کے درجات کو بلند فرمانے والا، مومنین اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، جس کے درجوں کو ہم چاہیں بلند کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ. تو تین ترجمے ہو گئے رفیع الدرجات کے. پہلا ترجمہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی صفات کمال سب سے رفیع الشان ہے، اللہ کی صفات کا بیان. دوسرا ترجمہ کہ در حقیقت یہ اللہ کے عرش کا بیان ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ کوئی چیز اس کا ہمسر نہیں ہو سکتی. تیسرا ترجمہ یہ کہ در حقیقت مومنین اور متقین کی مغفرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل چاہے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تعالیٰ رفجر بلند درجات والا وہی ہے اونچے درجے والا ذو العرش، عرش کا مالک بھی اللہ، یلقی الروح من امری، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے حکم کو نازل فرماتے ہیں، وحی نازل کرنے والی ذات اللہ کی، کوئی انسان وحی نازل نہیں کرتا، یلقی الروح من امری علی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بھید کی بات کو جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے وہ اس کو نازل فرماتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اللہ تعالیٰ وحی اور اپنا حکم نازل فرماتے ہیں، وہ بندوں میں سے کون لوگ ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام، اب وحی صرف انبیاء پر آتی ہے، غیر انبی نبی پر وحی نہیں آئے گی، صرف وحی اللہ کے نبی پر آتی ہے، اپنے بندوں میں سے مراد یہ مراد ہے نبی، جو غیر نبی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دل میں ایک بات اترتی ہے، ہمارے عام انسانوں کے اوپر بھی آتا ہے کہ میرے دل میں ایک بات آئی، لوگ کہتے ہیں نا کہاں سے آئی ہے نا جی، بعض اوقات وہ صحیح ہو جاتی ہے اور بہت جب اچانک کوئی بات دل میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے اور وہ عموماً صحیح ہوتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف دل میں صحیح بات ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یعنی خواب میں کوئی چیز نظر آئے اور شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو خواب کی پیروی نہیں کی جائے گی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ خواب کی پیروی ضروری ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ خواب کی پیروی ضروری ہے، اگر خواب میں کسی ناجائز کام کا حکم دیا گیا تب ان خواب کی پیروی ضروری نہیں، کیونکہ ہمارے خواب ہر طرح کے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے سچے جھوٹے ہر طرح کا معاملہ چل رہا ہو، تو شریعت کے ذات سے ان خوابوں سے نہیں ٹوٹتے، تو اسی کو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ یلقی، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے اپنے بندوں میں کس پر چاہے، لینذر یوم الطلاق، یہ چھوٹی تے سے ہے، طلاق طلاقی سے نکلا، طلاقی کے معنی ملاقات کے ہوتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرائے تم کو ملاقات کے دن سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ ڈرائے ملاقات کے دن سے، کہ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ کی سے دید کا دیدار ہوگا یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی حساب کتاب کے لیے، اس دن کی جو سختیاں، اس دن کی جو پریشانیاں ہیں، اس دن سے تم کو ڈرایا جائے، یہ تو معمولی دن نہیں ہوگا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن انسان کو نامہ اعمال ملیں گے روز قیامت میں، جس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ مغفرت پا گیا، وہ جنت میں چلا گیا، نعوذ باللہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ گیا دوزخ میں، وہ بخشا نہیں گیا، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام، اب فرمایا تو اس وقت اتنی پریشانی کا دن ہوگا جیسا قرآن کریم میں فرمایا کہ نہ باپ اپنے بچوں کو پہچانے گا، نہ ماں اپنے بچوں کو پہچانے گی، نہ بھائی اپنے بھائی کو پہچانے گا، نہ یہ اس کو نہ اس کو، کسی کو کسی کی ہوش نہیں پڑے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس دن آپ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں پہچانا، اللہ کے نبی جو معصوم ہے، جو کہ شفیع المذنبین ہیں، گناہوں گاروں کی شفاعت کرنے والے، تو اندازہ کر لو ہمارا کیا حال بنے گا، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، تو یہ ہے، تو فرمایا کہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے آپ کو اس ملاقات کے دن سے، وہ اتنا سخت دن ہوگا جس کی مسافت علماء نے لکھی، مدت لکھی 50,000 سال کے برابر، 1,00,000 سال کے برابر، کسی نے 100 سال کے برابر، جیسے انسان کے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے وہ دن لمبا چوڑا ہوگا، جب خوشی کے دن ہوتے ہیں نا تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اتنا مزہ آ رہا تھا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، وقت تو وہی ہے 24 گھنٹے کا لیکن پتہ نہیں چلا نا، سکون سے خدا نہ خواستہ یہ وقت تکلیف کا آ جائے تو آدھا دن گزارنا مشکل ہو جاتا، تو اسی طرح روز قیامت میں جس انسان کو اچھے حال میں ہوں گے، مغفرت ہوگی، ان کو وہ دن جلدی گزرے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کا دن لمبا ہوتا چلا جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم وحی نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر اپنے بندوں پر چاہتے ہیں، انبیاء اکرام کے اوپر جس کو ہم نے نبی بنایا، اللہ کا فیصلہ کس کو نبی بنایا، تاکہ وہ ڈرائے آپ لوگوں کو اس دن سے جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. یومہم بارزون، اس دن وہ سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے، ساری دنیا نکل کھڑی ہوگی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس دن کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. دیکھیے دو مرتبہ سور پھونکی جائے گی، ایک مرتبہ اس وقت سور پھونکی جائے گی جو قیامت کی سور ہوگی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کو حاشیہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ موت کا وقت قریب ہے، قیامت کا وقت قریب ہے. روایات میں آتا ہے کہ دکاندار اپنے کپڑوں کے تھان بچھائے بیٹھے ہوں گے، لوگ اپنے دھندوں میں لگے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے قیامت کی سور پھونکی جائے گی، اور وہ اتنی سور ہوگی کہ شروع میں ایک سائرن کی سی آواز ہوگی، پھر وہ آواز بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، یہاں تک کہ لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی اور بڑھے گی اور گھبراہٹ ہوگی، اسی گھبراہٹ سے لوگوں کے دل ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ نفخہ اولا ہے، یہ پہلی سور ہے، جس کے بعد دنیا ختم، قیامت کا نزول. اور بعض علماء نے لکھا کہ جس کی موت آ جائے اس کی وہی قیامت، کہ قیامت میں موت ہی تو آنی ہے نا، جس کی موت آ گئی اس کے لیے وہی قیامت آ گئی. یہ نفخہ اولا ہے، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا ختم، اللہ تعالیٰ زمینوں کو دائیں ہاتھ میں، آسمانوں کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، ساری زمین ومین یہ سب ختم ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، یہ جس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکی جائے گی، یہ سور وہ ہوگی کہ جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں کھربوں انسان گزرے ہوں گے، وہ سارے ایک سور کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. جب پہلی سور ہوگی، جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، سب کی بھی موت واقع ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گا، صرف اس وقت ایک اللہ وحدہ لا شریک ہوگی، اور بس صرف ایک اللہ، یعنی کوئی ملائکہ بھی نہیں، کوئی ملائکہ زندہ نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کون ہے اس وقت. حدیث شریف میں فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ ظالم و جابر لوگ دنیا کے، کہاں گئے وہ متکبر لوگ دنیا کے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ دیکھو اس وقت ساری دنیا میں نے ختم کر دی. اللہ تعالیٰ فرما دے لمن الملک اليوم، آپ قرآن کریم کی آیت ہے، لمن آیت نمبر 16، لمن الملک الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہ. للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اللہ قہار کی، ایک اللہ قہار کی بادشاہ. اللہ اليوم تجزا کل نفس، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی تمام انسان بالکل، دیکھو ایک تو یہ زمین ہے نا جو ہم آرام دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر درخت بھی لگے ہوئے ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہے نا، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، سائے دار چیزیں بھی ہیں. جب اللہ تعالی نفخہ اولا فرمائیں گے، قیامت نازل ہوگی اور قیامت آئے گی، اللہ تعالی زمینوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، آسمان کو بھی اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے. اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ عالم و بھی مرادی، ہمیں نہیں پتا. ایسے ہاتھ تھوڑی ہوں گے ہمارے ہاتھ کی طرح، بس اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے ہاتھ ہوں گے، اس میں اتنی زمینیں لپٹ جائیں گی. سب صاف کٹیل، میں لوگوں کو مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ دیکھو جیسے رات کو آج شادی ہے، آپ یہ سمجھے تقریب ہے، آپ نے بڑے اہتمام کیا ہوا، جیسے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، کمکمے جل رہے ہیں، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں، مہمان نئے نئے کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، خوشی کا سما ہے، ہنسنا بولنا ہے، ایک عالم ہے رنگ و بو کا، ٹھیک ہے نا جی، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، چراغا ہوا ہوا. جب آپ صبح کو اٹھو تو کچھ ہوگا، کیا ہوگا، نہ وہ میزیں، نہ کرسیاں، نہ وہ شامیانے، نہ وہ کھانے، نہ وہ لائٹنگ، نہ وہ اسٹیج، نہ وہ مہمان، سب صفا چٹکائے.
ڈیکوریشن والے سب اٹھا اٹھا کے لے گئے. ابھی ویسے ہی سب چٹیل میدان بنا ہوا ہے جیسے یہاں پر چند دن پہلے تھا. جب قیامت آئے گی, سمجھانے کو عرض کرتا ہوں, جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اسی طرح ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے. ادھر سے زمین لپٹ گئی, اس میں آسمان لپٹ گیا, ساری زمین ختم. کہاں گئی وہ زمین, کہاں گیا وہ آسمان جس پر مرتے کٹتے تھے انسان. پھر دوسرا نفخہ ہوگا, حدیث شریف میں فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زمین بچھائیں گے. یہ ہے سمجھنے کی بات, یہ وہ زمین نہیں ہوگی جس پر حساب کتاب ہوگا. یہ زمین تو اللہ لپیٹ کے رکھ دیں گے, ایک اور زمین اللہ تعالیٰ بچھائیں گے جو بالکل چٹیل ہوگی, نہ درخت, نہ سایہ, نہ پانی, نہ بلڈنگ, نہ کوئی چیز, بس ایک چٹیل میدان ہوگا. یہ ہے نفخہ ثانیہ جس کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, فقہ صحابہ میں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے. زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو, وہ زمین گناہ والی جس پر ہم لوگوں نے وقت گزارا, انسانوں نے گزارا, وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ایک طرف کو رکھ دی. اس وقت ایک بنادی پکارے گا, لمن الملک اليوم, آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے, آج کس پر حکمرانی ہے. تو تب حدیث میں آتا ہے کہ دو جواب, ایک جواب یہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ تمام مومنین, تمام کافر ایک ساتھ جواب دیں گے, للہ الواحد القہار, آج حکومت اللہ کی. مسلمان خوش ہو کر کہیں گے, کافر زبردستی کہیں گے وہ پہلے اللہ کو مانتی نہیں تھا, آج تو ماننا پڑے گا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے, جب زمین کو ساری زمین ختم ہو جائے گی, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے تو آج اللہ کی بادشاہت. اس وقت تو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ساری زمینوں کو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے. اس لیے بھائی یہ قرآن کریم کی آیت اس پس منظر میں پڑھی ہے جو میں نے آپ کو اس کی تفصیل عرض کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومہم بارزون, جس دن وہ سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے, ظاہر ہوں گے, لا یخفا علی اللہ منہم شیء, کسی انسان کی, کسی جاندار کی کوئی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی, سب اللہ کے سامنے ہوگا. لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, للہ الواحد القہار, آج صرف ایک اللہ واحد کی زبردست کی حکمرانی ہے. الیوم, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم, آج کے دن, تجزا, بدلہ دیا جائے گا, کل نفس, ہر انسان کو, بما کسبت, جو کام اس نے دنیا میں کیا, ہر عمل کا بدلہ ہو, کوئی عمل بغیر بدلے کے نہیں ہو. ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, اس کا بھی بدلہ ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کسی معصیت میں لگے اس کا بھی بدلہ ہو, کسی اچھائی میں لگے اس کا بھی بدلہ. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, ہر انسان کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم, آج کسی کے ساتھ کوئی ادنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا, کچھ ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے. سب سے بڑی بات, انسان اپنی موت کو بھولتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حماقتوں میں سب سے بڑی حماقت, ہماری حماقتوں میں ہم بے وقوفیاں تو ہم سب سے ہوتی ہے نا, اچھا عقل مند آدمی بھی وقوفی کر جاتا ہے. ہماری حماقتوں میں سب سے بڑی حماقت اپنی موت کو بھولنا, یہ بھولنا کہ ہمیں, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس سے بڑا بیوقوف آدمی دنیا میں کوئی نہیں. جو اس انسان کو اللہ نے بادشاہت دی, جس انسان کو اللہ نے دولت دی, کسی کو شہرت دی, کسی کو طاقت دی, وہ اب اپنے آخرت کو بھول گیا, وہ اپنے انجام کو بھول گیا, اور یہ بھول گیا کہ سب کچھ عارضی ہو رہا ہے, اس کو بھول چکا. میرے خیال میں سب سے بڑا بیوقوف. حالانکہ کتنے جنازے ہم دیکھتے ہیں, کتنے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا انجام ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے عہدے والوں کا انجام ہم دیکھتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن عبرت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی نہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو, ان اللہ سریع الحساب, حساب کتاب بہت جلدی آئے گا, بہت جلدی حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ سے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے, اور ہمیں اعمال صالحہ کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اپنے انجام کو
کو سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. واقعی دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے جاننے والے ہیں, عزیز ہیں, ان کا آج انتقال ہو گیا, جلال صاحب ان کا نام ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلال صاحب کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو درجات عالی عطا فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.